الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. حاضرین محترم، دو مقامات سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خلاصہ اور مفہوم یہ ہے آیتوں کا کہ دنیا میں سکون و اطمینان اگر چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. مختلف لوگ مختلف چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن حقیقت میں سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اس کے ذکر میں ہے. بہت سی چیزیں ہماری آسائش کے لیے، آرام کے لیے ہوتی ہیں، لیکن سکون جس چیز کا نام ہے وہ ان سے حاصل نہیں ہو سکتا. آدمی گدے خریدتا ہے، صوفے خریدتا ہے، ایئر کنڈیشن لگاتا ہے، تو یہ ایئر کنڈیشن ہمارے جسم کو تو ٹھنڈا کر دیتے ہیں لیکن ہماری روح کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ایئر کنڈیشن میں سوتے ہیں لیکن دن ان کے بے چین ہوتے ہیں، سکون نہیں ہوتا، کیونکہ سکون کی دولت تو اللہ رب العزت کے پاس سے ملتی ہے. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرماتے ہیں. ورنہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ کار دنیا کیسے تمام نہ کر، دنیا کا کام کوئی آدمی پورا نہیں کر سکتا. چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہی کچھ کر لے، پھر بھی کچھ کرنے کی خواہش رہتی ہے. اور جتنی بھی خواہشیں دل کی پوری ہو جائیں، تب بھی آدمی اگر کسی سے آپ یہ پوچھیں کہ بھئی دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے تم یا جو تمہاری خواہشیں تھیں، آرزوئیں تھیں، پوری ہو گئی، تو کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ کہے کہ اور بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں، وہ بھی پوری ہو جائیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان دل کے، پھر بھی کم نکلے. تو جتنا چاہے کوئی دنیا میں اپنی آرزوئیں پوری کر لے، حسرتوں کو پورا کر لے، لیکن پوری نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمیں حاصل کرنے کے لیے، ہمیں پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا، لنہدینہم سبلنا، کہ ہم ہاتھ پکڑ کر انہیں پہنچا دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم راستہ بتا دیتے ہیں. راستہ بتانا تو یہ بھی ہوتا ہے نا، دور سے کھڑے ہو کے کہہ دیا بھائی سامنے چلے جاؤ، وہاں سے سیدھے ہاتھ پہ مڑ جانا، کچھ دور جاؤ گے تو وہاں ایک مسجد آئے گی، وہاں سے الٹے ہاتھ پہ مڑ جانا، ایک طریقہ تو یہ بھی ہے راستہ بتانے کا. لیکن ایک یہ ہے کہ ایک آدمی اس کا ہاتھ پکڑے اور کہے کہ آئیے میں چھوڑ گیا تھا، اور جا کے سیدھا جو پتہ آپ کا مقصد ہے وہاں جا کے سیدھے دروازے پہ چھوڑ دیں. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ چاہے ان کا دل ٹوٹتا ہو، ان کی آرزوئیں پامال ہوتی ہوں، حسرتوں کا خون ہوتا ہو، لیکن وہ اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے احکام کو نہیں توڑتے. اپنا دل توڑ لیتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑتے. اسی کا نام تقویٰ بھی ہے کہ آدمی چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجلس میں ہو اللہ کے احکامات کو پورا کرے, اللہ کا خوف دل میں ہو. اور گناہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو ہم بچ جائیں, لیکن جب ہم اکیلے میں ہوں تنہائی میں ہوں تو پھر گناہ کے کام ہمیں کوئی روکنے والا نہیں, ہمیں کوئی ڈر نہیں کسی کا. تو اصل یہ ہے کہ آدمی چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجلس میں ہو اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو. اکیلے میں ہو تب بھی آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور اس بات کو میں نے کئی مرتبہ بیان بھی کیا کہ استحضار اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر گناہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے, کیونکہ جب کسی انسان کو یہ پتہ چلے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہوں. حتیٰ کہ اگر کسی چھوٹے سے بچے کے بارے میں یہ تصور ہے کہ جھیری سے جھانک کر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے, چاہے وہ بچہ ہی چھوٹا. لیکن اگر اللہ رب العزت کے بارے میں یہ ہمارے دل میں استحضار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں یقیناً دیکھ رہے ہیں تو گناہ کیسے ہوگا. تو بہرحال جاہدو فینا لنا دیا سورنا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے, محنت کرتے رہنا چاہیے. جہاد کے معنی بھی کوشش کرنے کے ہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ المجاہد من جاہد نفسہ, اصل مجاہد اور حقیقت میں مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. آج آپ دیکھیے ہمارے پاس گناہوں کے آلات ہیں, ہمارے ہاتھوں میں بھی ہیں, جیبوں میں بھی ہیں, گھروں میں بھی ہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہم گناہ نہ کر سکتے ہوں اور ہمیں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. بلکہ اب تو ہزاروں کی موجودگی میں بھی گناہ کر سکتا ہے آدمی, آنے واحد کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. گناہ کے راستے تو چوپٹ کھلے ہوئے ہیں, لیکن ایک خدا کا خوف ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے روک سکتا ہے. اس لیے آدمی تنہائی میں ہو, مجلس میں ہو, سب کے سامنے ہو, بس اگر اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے تو گناہ سے وہ رک سکتا ہے. لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر بے حیا با شوہر سے خائی کن, آدمی بے حیا ہو جائے جو چاہے کرے. صرف اللہ تعالیٰ سے حیا, اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل میں ہے تو انسان ڈرتا ہے. ورنہ آدمی دینی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو شعائر اللہ کہا ہے, اللہ کے شعائر ہیں, ان کا مذاق اڑاتا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو شعائر اللہ ہیں ان کی عظمت تمہارے دل میں ہونی چاہیے. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے, تقویٰ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جب لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے تھے اپنے ساتھ حدی لے جاتے تھے. حدی کا مطلب ہے قربانی کے لیے جانور, جو وہاں جا کے ذبح کرنا ہوتا ہے اس کو حدی کہا جاتا ہے. تو وہ ساتھ میں لے کے جاتے تھے اور اس کی خاص علامت ہوتی تھی کہ اس کے گلے میں ایک ہار سے ڈال دیتے تھے, قلابہ جس کو کہتے ہیں وہ ڈال دیتے تھے, جس سے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ جانور قربانی کا جانور ہے, اس کو قربانی کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں. تو لوگ بڑی عظمت کرتے تھے, اس کا بڑا احترام کرتے تھے. آج ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ جانور قربانی کا ہے, اس کا نام اداکاروں اور فنکاروں اور ہندوؤں کے ناموں پر ہم نے ان کا نام رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر, اس کے نام سے ہم ہنسی بھی کر رہے ہیں, مذاق بھی کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ان چیزوں کا مذاق نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے. اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے لوگ, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, جب دیکھتے تھے کہ یہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہا اور یہ جو اس کے پاس جانور ہے یہ قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. بڑی عظمت تھی ان کی اس جانور کے لیے. اور حقیقت بھی ہے, میں بھی کئی مرتبہ یہ بات سوچتا ہوں, دل میں آتی ہے کہ ہم سے تو بہتر ہیں, اللہ کے لیے اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے قربان ہو رہے ہیں, ہم سے تو سر کے بال نہیں کٹائے جاتے, ایک خواہش پوری نہیں کرتے ہم, لیکن یہ تو اپنی جان سے جا رہے ہیں اللہ کے لیے, ہماری جگہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں. جانور اصل میں کیا ہے, اصل قربانی تو ہماری, لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں تو بخش دیا اور کہا کہ تم جو ہم نے جانور اپنی مخلوق پیدا کی ہے ایک دوسری, اس کو ذبح کر دیا کرو, ہم سمجھیں گے تم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا, ولکن ینالہ التقویٰ منکم, تقویٰ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو. تم میں جو تقویٰ ہے, تم اللہ کے لیے جو قربان کر رہے ہو, اصل وہ چیز اللہ تک پہنچتی, ورنہ اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں تقویٰ ہے, کون اللہ کے ڈر سے اور خوف سے یہ کام کر رہا ہے, اس میں کہیں دکھلاوت تو نہیں, ریاکاری تو نہیں, ان چیزوں سے بچیے. تقویٰ اصل چیز. اسی طریقے سے گناہوں سے اصل میں بچنا, یہی اسی کا نام تقویٰ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے جب پوچھا, یا انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور جھاڑیاں بھی کانٹے دار ہوں اور تمہیں وہاں سے گزرنا پڑے اور راستہ تنگ ہو تو تم کیسے گزرو؟ فرمایا کہ احتیاط سے گزروں گا. کہا کہ احتیاط کیا کرو گے؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو اچھی طریقے سے سکیڑ لوں گا تاکہ میرے کپڑے کانٹوں میں الجھ نہ جائیں. فرمایا کہ بس یہی مثال گناہوں کی بھی ہے, تم اس دنیا سے ایسے گزرو اچھی طرح سمٹ سکڑ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے کانٹے تمہیں لگ جائیں, تمہارے کپڑوں کو لگ جائیں یا تمہارے جسم میں چبھ جائیں. تو جس طریقے سے اس تنگ جگہ سے انسان اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو بچانے کے لیے جو ہے وہ بہت اہتمام کے ساتھ گزرتا ہے, اسی طریقے سے اس دنیا سے اس طرح سے گزر جاؤ کہ گناہ کے قریب بھی مت جاؤ, گناہوں سے بچو اور اہتمام اس کا اس طرح سے کرو جیسے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو, اپنے کپڑوں کو بچاتے ہو. اسی طریقے سے اس دنیا کے جو گناہ ہیں, آرزوئیں ہیں, خواہشات ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچاتے. یاد رکھیے ہمارا جو نفس ہے, علامہ بوسیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان کا نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے. جس طرح دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے, اگر ماں باپ اس کا دودھ نہ چھوڑائیں تو وہ ساری زندگی نہ چھوڑے. اس لیے ماں باپ جب عمر ہو جاتی ہے دودھ چھوڑانے کی تو پوری کوشش کرتے ہیں. اب چاہے بچہ روئے لاکھ سر پٹکے, لیکن اگر ماں باپ یہ محنت نہ کریں, اس کا رونا دیکھتے رہیں اور کہیں کہ صاحب بچے کو بڑی تکلیف ہو رہی چلو پلا دو, تو جوان ہو جائے گا لیکن دودھ پینا نہیں چھوڑے گا. اسی طریقے سے گناہ نہیں چھوڑتا نفس انسان کا جب تک کہ ہم گناہ نہ چھوڑائیں نہیں. اپنے نفس سے گناہوں کو چھڑانا پڑتا ہے. اگر ہمیں یہ سوامی سوچتے رہے کہ صاحب اس گناہ کے چھوڑنے میں تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, اس گناہ کے چھوڑنے میں تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, نظر ہٹانے میں تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, فلاں گناہ کرنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے, تنہائی میں انسان ایک گناہ کر رہا ہے, انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ گناہ ہو رہے ہیں, اب وہاں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن بس وہاں گناہوں سے بچ جائیے, یہی ہمارے تقوی کا حساب ہے, یہی جو امتحان ہے کہ تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بس اگر یہ اس کا ہمیں ادراک ہو جائے, اہتمام کر لیں, تو پھر چاہے کہیں کونے کھدرے میں بیٹھے ہوں انشاءاللہ گناہ نہیں ہو سکتا. اور جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر مجلس میں بھی گناہ کرنے سے کتراتا ہے, سب کے سامنے بھی گناہ کرتا ہے. آج کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم سر عام کرتے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر اس میں کوئی حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی, ہمیں اس کو بلکہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور دھڑلے سے وہ گناہ کرتے ہیں. کہتے صاحب اس میں کون سے گناہ کی بات, اور باقاعدہ یعنی یہ بھی کہتے ہیں اس میں کون سے گناہ کی بات, میں نے کون سا گناہ کر لیا. یعنی سارے گناہ کے کام کر کے ہم کہتے ہیں میں نے کون سا گناہ کر لیا, بے حیائی کے ساتھ اور بے غیرتی کے ساتھ. علل اعلان جب گناہ کیے جاتے ہیں, اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب انہی گناہوں پر آتا ہے. جو گناہ انسان چھپ کر کرتا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر حیا ہے, وہ کم از کم اوروں کے لیے سبب نہیں بن رہا. لیکن جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں اور سبب بنتے ہیں دوسروں کے لیے بھی, مثلا کوئی آدمی ایسا ہے کہ بظاہر داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, ٹوپی بھی اوڑھی ہے, لیکن گناہ کے کام کر رہا ہے دھڑلے, لوگ کہیں گے وہ بھی تو کر رہا تھا, دیکھو اس کو مثال بنا لیتے ہیں, تو وہ سبب بن جاتا ہے. یاد رکھیے کہ ہمارا ایک ایک عمل لوگ دیکھتے ہیں, اچھی طرح سے دیکھتے ہیں, اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ایسا دیکھا. اس لیے اپنے قول و عمل سے, فعل سے اب دوسروں کو گناہ کا ذریعہ مت بنیے آپ. تو انسان کا نفس تو دودھ پیتے بچے کی طرح ہے, جس طرح اگر دودھ چھڑایا نہ جائے تو وہ نہیں چھوڑتا, اسی طریقے سے اگر گناہوں کی عادتیں ہم ترک نہیں کریں گے, گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے, کوشش نہیں کریں گے, تو اس کے نتیجے میں گناہ انسان کرتا رہتا ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, دیکھیے جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے, مثلا جن بچیوں کو بچپن سے عادت پڑ گئی اسکرٹ پہننے کی, جانگیاں پہننے کی, پاجامے نہیں پہنتی ہیں, شلواریں نہیں پہنتی, تو اگر وہ بڑی بھی ہو جائیں اس لباس کو برا نہیں سمجھتی, کیوں بچپن سے پہنتے چلی آ رہی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے بچوں کو عادت ڈالو ایسی, تاکہ بڑے ہو کر بھی وہ حیا کو سمجھیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا غالباً پہلے عرب کے یہاں اس بات کی بڑی حیا ہے, بچیاں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں, وہ کھانا مردوں کے ساتھ نہیں کھاتی. ہمارے اپنے ایک عزیز ہیں, ہمارے ایک دوست ساتھ ہیں ان کے ہاں جب ہم گئے کھانے کے لیے آئے تو وہ 7 سال کی بچی تھی, اس کو ہم نے کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو, اس نے فوراً کہا لا انا حریم, میں حریم ہوں, عورت لڑکی ہوں بچی ہوں, میں تمہارے ساتھ کیسے کھڑا ہوں, انا حریم. یعنی یہ عادتوں میں ڈال دی. ہمارے یہاں باقاعدہ بچی 12 سال کی یا 15 سال کی بھی تو کہتے ہیں کہ انکل سے ہاتھ ملاؤ, انکل راستے میں چل رہے ہیں دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ تعارف بھی کراتے ہیں, صاحب یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ تعارف بھی کرا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس میں کوئی شرم حیا ہم سمجھتے ہی نہیں, باقاعدہ تعارف کرایا جاتا ہے. ایک صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ایک جگہ جانا ہوا شادی میں تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے, تو مجھے تو خیر پتہ نہیں تھا, اتنے میں ان کے گھر والے آئے تو کہنے لگے بھی یہ ہماری ہوم منسٹر ہیں, یہ میری بچیاں ہیں, یہ فلاں ہیں. میں خیر چپ کر کے چلا گیا, انہوں نے کیا کہا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہم حیا اور شرم محسوس ہی نہیں کرتے. باقاعدہ تعارف کرایا جاتا ہے, ہاتھ ملائے جاتے ہیں, تو یہ اس لیے کہ گناہ کا خیال ہی ہمارے دل سے نکل گیا. ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, ہم اسے غلط کام ہی نہیں سمجھتے. ایک آدمی غلط کام نہیں سمجھے گا چھوڑے گا کیسے؟ اور بچوں کو جب شروع سے غلط عادت پڑ جاتی ہے تو جوان ہونے تک وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, پھر چھوٹتی نہیں. اس لیے بچپن ہی سے ذہن میں یہ بٹھانا چاہیے, مثلا بچیوں کے کو یہ کہو کہ سلام تو کریں لیکن ہاتھ مت ملا. اب وہ چھوٹی چھوٹی بچے بیٹا ہاتھ ملاؤ, بیٹا ہاتھ ملاؤ. اب وہ بچی ٹھیک ہے 6 سال کی ہے 7 سال کی, کوئی شک نہیں کہ ابھی بہت چھوٹی بچی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. البتہ عورتیں عورتوں سے ہاتھ ملائیں, مرد مرد سے ہاتھ ملائیں, اس میں شرم نہ کوئی قباحت ہے, بلکہ اس کو رواج دینا چاہیے کہ عورتیں ہاتھ ملایا کریں, کیونکہ عام طور پر عورتیں ہاتھ نہیں ملاتی. تو یہ رواج دینا چاہیے جو اصل چیز ہے. تو گناہ آدمی جب دھڑلے سے کرتا ہے اور گناہ بھی نہیں سمجھتا, تو اس کو خوب جو ہے سمجھ کہتا ہے کہ صاحب میں کو گناہ کا کام تھوڑی کر رہا ہوں. اس لیے میرا عزیز, جب تک ہم گناہوں کو ترک نہیں کریں گے, چھوڑیں گے نہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک ہم جو ہے وہ والذین جاہدوا فینا حاصل نہیں کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ, مجاہد حقیقت میں وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے کہ ہر وہ ناجائز چیز جو ہمارے نفس کو تو اچھی لگتی ہے لیکن اللہ کو ناپسندیدہ ہے, اس چیز کو چھوڑ دے. غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, کانا پھوسی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. دو مسلمان کہیں سے آ رہے ہیں, ہم نے آنکھوں کو اشارہ کر دیا, دیکھو آ رہے ہیں. اب یہ کام اس کو ہم برا نہیں سمجھتے, گناہ نہیں سمجھتے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, قرآن نے کہا سورہ مطففین, دیکھیے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ, جب گزرتے ہیں ان کے پاس سے, یتغامزون, آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں, آ گیا. تو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات آنکھ دبا دیتے ہیں, یہ بھی اشارہ ہی ہے. کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو اس کو وہاں, ہمارے اردو میں کہتے ہیں آنکھ مارنا, اس لیے صاف کیا تھا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے واضح طور. اور جس کو اس نے کیا وہ خوب سمجھتا اس اشارے کو, جیسے اس نے اشارہ کیا اٹھ کے چلا گیا باہر. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم برا نہیں سمجھتے, لیکن یہ کافروں کی عادت. قرآن مجید کافروں اور منافقین کا بیان کر رہا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ, جب مسلمان گزرتے ہیں ان کے سامنے سے, یتغامزون, آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. اس سے کیا مقصد ان کا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا, ان کو جتانا یہ بات کہ ہم تمہارے بارے میں اشارے کر رہے ہیں. اب اس بیچارے کے دل میں نہ جانے کیا کیا خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہمارے بارے میں اس نے بات کی ہے, کیا اشارہ کیا ہے, اللہ جانتا ہے. تو جس طریقے سے وہ اشارے کرنا غلط ہے, اسی طریقے سے ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ ان سے بچے, یہ گناہ کے کام. قرآن مجید نے فرمایا کہ جس طرح کفار دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا مذاق اڑوائیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے ان سے کہا جائے کہ آؤ, جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اور جب بھاگتے ہوئے آئیں گے قریب پہنچیں گے بند کر دیے جائیں گے. تو دنیا میں جس طریقے سے یہ مذاق اڑاتے تھے, آخرت میں ان کا بھی مذاق اڑے. تو بہرحال مذاق تو ویسے بھی نہیں اڑانا چاہیے, اور اگر کسی مسلمان کا مذاق اڑانا تو یہ ویسی گناہ کی بات اور بھی زیادہ. تو بہرحال ہر ایسا گناہ جس میں لذت آ رہی ہے, مزہ آ رہا ہے, ہمارا نفس مزہ لے رہا ہے, اس گناہ سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے, انسان کی نفس کی لذتوں کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. جب ایک گناہ کرتا ہے کرتا رہتا ہے اس میں مزہ ختم ہو جاتا ہے کہ یار اب کچھ اور کرنا چاہیے، اس میں مزہ نہیں آ رہا، پھر ایک اور طریقہ ڈھونڈتا ہے، پھر وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس میں بھی ایک دن مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے ایک اور گناہ کرنا چاہیے۔ آپ یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں زنا بالرضا تو عام سی بات، یعنی اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، نہ حکومت کی طرف سے، نہ مذہب کی طرف سے، نہ اخلاق کی طرف سے۔ اگر دو مرد اور عورت باہم ملنا چاہتے ہیں اپنی رضامندی سے تو وہاں اس پر یہ کوئی جرم نہیں ہوتا۔ ہاں جرم یہ ہے کہ جو ہے وہ کوئی آدمی زبردستی کرے کسی کے ساتھ ایسی صورت میں، لیکن جب حالانکہ زنا بالرضا بھی وہاں عام ہے، اتنا ہے کہ پوچھو نہیں، کیونکہ اس کے باوجود چونکہ یہ کرتے کرتے خواہش کے دل میں بھائی اب اس کے تو مزے لے لیے، اب یہ کرو کہ جان بوجھ کر زبردستی کسی کے ساتھ جو ہے زبردستی کرو، پھر اس کا بھی مزہ ختم ہو گیا تو تیسرے گناہ کی طرف، تو مزے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان دل کے پھر بھی کم نکلے، انسان کی حضرتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کارے دنیا کشے تمام نہ کر، دنیا کے کام کبھی انسان پورے نہیں کر سکتا، ایک ختم ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یاد ہے اچھی طرح ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھائی الحمد للہ بھائی میں تو بچیوں سے فارغ ہو گیا، بس میں بے فکر ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا اپنے کہ بھائی ہاں بھائی تو فارغ فارغ کر نہیں، بھائی کہاں فارغ ہیں، اب پوتا پوتیوں کی فکر ہے، بھائی نواسا نوازیوں کی فکر ہے، فارغ کہاں ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ابھی موجود ہیں، یہاں نہیں ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو بس اب فارغ ہو گیا، ماشاء اللہ میں نے اپنے بچوں کو فیکٹری کر دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اب میں تو اللہ اللہ کروں گا آرام سے۔ تو کچھ دن کے بعد میں نے پوچھا کہاں ہو بھائی، نظر نہیں آ رہا، اب تو تم فارغ ہو بالکل، تو پتہ چلا کہ نہیں ایک اور فیکٹری اپنی کھول لی ہے، بیٹے کو جو دی تھی وہ تو تھی، پھر ایک اور کھول لی ہے، اب وہاں اس فیکٹری پہ محنت کر رہے ہیں کیونکہ نئے سرے سے کام کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مرتے دم تک بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی آرزوئیں حضرت انسان کی، اور خاص کر جیسے جیسے بڑھاپا آتا جاتا ہے پیسے کی ہوس اور پیسے کی محبت، مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے، بلکہ جوانی میں محبت نہیں ہوتی پیسے سے، آپ نے دیکھا جوان پیسے خوب اڑاتے، یار دوستوں کے اندر چلے گئے خوب اڑا رہے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی، چاہے خود کمایا ہوا ہے باپ کا کمایا ہوا۔ لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اپنے نوٹوں کو پیسوں کو دانتوں سے پکڑنا شروع کر دیتا، پھر وہ ہاتھ سے نہیں پکڑتا، پھر خرچ نہیں کرتا۔ تو جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے مال کی محبت بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ کچھ پیسے جیب میں ایسے رکھنے چاہیے کہ تم صدقہ خیرات کرتے رہا کرو، تاکہ عادت پڑتی رہے، پانچ دس روپے بیس روپے ایسے رکھو کھلے کہ جو آئے دے دو۔ حضرت مفتی شیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ایسی دل کو لگی، ایک فقیر آیا مانگنے والے تھے جیسے عام مانگنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے نکال کے کچھ دے دیا، تو کسی نے کہا کہ آپ نے اس کو دے دیا حالانکہ تو مستحق بھی نہیں۔ فرمایا کہ بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے ہم مستحق نہیں ہیں، اللہ ہمیں پھر بھی دیتا ہے، ہم بھی بہت سی ایسی چیزوں کے چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کا استحقاق نہیں رکھتے، اللہ بغیر استحقاق کے ہمیں دے رہا ہے، اس لیے اگر استحقاق نہیں بھی رکھتا تھا تب بھی دے دوں، کیونکہ یہ کوئی واجب چیز تو ہے نہیں، صدقہ ہے، نفلی ہے، خیرات ہے، اللہ کے لیے دے رہے ہو تو جو ہاتھ آ رہا ہے سامنے دے دو۔ اور کون سا آپ نے اس کو دس بیس ہزار روپے دے دیے، پانچ دس روپے اگر دے دیے اس سے آپ کا کیا نقصان ہے اور اس کا کیا بھلا ہوگا، ممکن ہے اس کا کچھ بھلا ہو جائے، ہمارا لیکن کوئی نقصان نہیں، اس لیے دینے میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس کے بعد سے الحمدللہ دل میں، ورنہ پہلے یہ بات آتی تھی کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مسجد میں جو لوگ مانگنے والے ہیں ان کو مسجد میں نہ دیا جائے، کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، تو اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے مانگنا یہ مناسب نہیں۔ اگر آپ ضرورت مند سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، مسجد سے جب باہر چلا جائے اس کی ضرورت پوری کر دیجیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے تحقیق کر لیجیے۔ اور اب تو چونکہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ضرورت مند کون ہے، غیر ضرورت مند کون ہے، اس لیے احتیاط تو بہرحال کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے پیسہ ناجائز نہ جائے، خاص طور پر جب واجب چیز کوئی نکال رہے ہوں جیسے زکوٰۃ ہے، تو ایسی چیزوں میں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم صحیح جگہ پر اس کا استعمال کریں، کیونکہ اگر ہمارا فریضہ ادا نہیں ہوگا ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے تو وہ ہمارے ذمے باقی رہے گا۔ اس لیے جب زکوٰۃ وغیرہ جو واجب چیزیں ہیں ان کو نکالیں تو اس میں اہتمام کریں، البتہ جہاں تک نفلی عبادات ہیں اس میں ہم کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ نفلی چیز جو ہے وہ کہیں اگر مالدار نے بھی لے لی تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور اسی پر بہرحال ایک چیز یہ ذہن میں آ گئی کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے یہ ہم عیسائیوں کو بھی دے سکتے ہیں, ہندوؤں کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. تو بہرحال اصل مقصد یہ تھا کہ ہم خواہشات نفسانی جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں, گناہ کرنے کے دائیے پیدا ہوتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر نہیں بچائیں گے میرے بھائی تو پھر انسان گناہوں میں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. اور خاص طور پر جب کوئی نہ ہو اور گناہ کو دل چاہ رہا ہو, اس وقت آدمی اگر صرف اس خیال سے بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہی اصل تقویٰ. ذالک من تقوی القلوب, یہ ہے قلوب کا تقویٰ کہ آدمی تنہائی میں بھی گناہ میں نہ پڑے. ورنہ تنہائی میں تو آدمی کہتا کوئی بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ بڑی اہمیت اسی لیے رکھتا ہے کہ آج جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ اکیلے میں ہے, کمرے میں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, فریج بھی موجود ہے, پانی بھی ہے, کھانا بھی ہے, لیکن نہیں کھاتا. اسے پتا ہے کہ میں کھاؤں گا روزہ میرا ٹوٹ جائے گا, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. حالانکہ ایسا کر سکتا ہے کہ کھا لے اور لوگوں کے ساتھ آ کے افطاری بھی کر لے, سب سے کہیں گے ہم بھی روزے دار ہیں, کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی روزے دار, لیکن یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے انسان کو. تو اسی لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے اس کی جزا میں خود دوں گا. روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا جزا, ایک حدیث میں آتا ہے اس کی جزا میں خود ہوں, اور ایک میں یہ کہ اس کی جزا میں خود دوں گا. دیں گے تو ساری چیزوں کی جزا اللہ تعالیٰ, لیکن اس کے لیے ایک حد ہے, لیکن اس کے لیے کوئی حد نہیں. تو بہرحال والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں, جو گناہ کے امور ہیں ان کو ترک کریں, اور جو خواہش دل میں ناجائز ہمارے پنپتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں, اور دل نفس جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ گناہ کر لو, یہ گناہ کر لو, یہ گناہ کر لو, اگر آپ نے رکاوٹ ڈالی, دل توڑ دیا, گناہ نہیں کیا, تو انشاءاللہ نفس کمزور ہو جائے. کسی نے کہا کہ یہ نفس جو ہے, جو آدمی اس کے سامنے گیدڑ بن جاتا ہے تو یہ اس کے سامنے شیر بن جاتا ہے, لیکن اگر نفس کے سامنے آپ شیر بن گئے تو پھر یہ گیدڑ بن جائے. آپ دو چار مرتبہ رکاوٹ ڈالیے, نفس کو غلط کام کرنے کا کہہ رہا کہ ابھی نہیں کروں, میں نہیں کرتا یہ کام, ہرگز نہیں کروں گا, آپ دو چار دفعہ کر کے دیکھیے, انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ یہ نفس جو ہے گیدڑ بن جائے گا. ہمت نہیں ہوئی ہے آپ کے سامنے سر اٹھانے کی, لیکن اگر ہم کرتے رہے تو یہ نفس شیر بن جاتا ہے, کیسے نہیں کرے گا, پچھلی دفعہ تو کیا تھا, اب کیا ہے کرنے میں. پھر نفس انسان کو اس طرح ڈانٹتا ہے, چلو اب کر لینا کوئی بات نہیں, بعد میں توبہ کر لینا, توبہ کا دروازہ کون سا بند ہو گیا. تو انسان کے دل میں اس طرح سے خیالات ڈال کے انسان سے گناہ کرا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم, وہ بڑے نقصان نواز ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں یاد آتی, لیکن میرے عزیز و بس بات وہی ہے جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ خواہشات نفسانی سے بچیے. گانا بجانا ہے اور اسی طریقے سے ناجائز امور ہیں, مس گیدرنگ ہیں, شادی بیاہ کے اندر غلط رسومات ہیں, ان سے آپ بچیں. ہم نہیں بچیں گے تو کون بچے گا؟ اور اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ غلط کام ہے, تو آپ کی شرکت کو سمجھیں گے جب یہ آیا ہوا ہے تو بھائی صحیح ہوگا تو آیا ہے نا, یہ غلط ہوتا تو یہ کیوں شریک ہوتا. لیکن اس موقع پر بس میں وہی بات کہتا ہوں کہ چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں, یعنی دنیا میں اپنے نفس کو مار لیجئے اور چند دن رک جائیے, گانے مت سنیے, میوزک مت بجائیے نہ سنیے, چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں, شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. اللہ تعالیٰ جب جنت میں لے جائے گا وہیں سب شوق پورے ہو جائیں گے, لیکن اگر دنیا ہی میں سارے شوق پورے کر لیے تو وہاں کے لیے ہم کیا باقی رکھیں گے بھائی. مرد کے لیے سونا حرام, لیکن وہاں تاج پہنائے جائیں گے, کنگن پہنائے جائیں گے, جیسے بادشاہ جو ہے سونے کا تاج پہنتے ہیں, حالانکہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے, لیکن دنیا کے اندر بادشاہ کنگن بھی پہنتے تھے سونے کے, اور تاج بھی پہنتے تھے, کیونکہ اصل مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہنائیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ریشم کا کپڑا ہے, خالص ریشم, وہ مکس ریشم مراد نہیں ہے اس سے, خالص ریشم, وہ مرد کے لیے حرام کی, عورتوں کے لیے حلال ہے, لیکن مرد کے لیے حرام ہے, لیکن آخرت میں انشاءاللہ جنت میں ریشم بھی ملے گی. یہاں کہا گیا کہ داڑھی رکھو بھائی, لیکن جنت میں داڑھی نہیں ہو, وہاں پر جو ہے وہ جو ہے, یہاں انسان چاہتا ہے کہ میں داڑھی نہ رکھوں, لیکن اللہ کہتے رکھو, کہ نفس کے خلاف ہے, مجاہدہ ہے اس میں, یہ نفس کے خلاف, آپ نفس کو کچل دیجئے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بات کو مان لیجئے, دل ٹوٹے گا تھوڑی دیر کے لیے توڑ دیجیے, لیکن اللہ کا حکم نہ توڑیے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا. وہ ایک شخص کو دیکھا کہ بہت بڑا شاعر تھا, تو وہ داڑھی مڑا رہے تھے, تو انہوں نے فوراً کہا کہ آگا ریشمی تراش بھائی تم داڑھی کٹا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ جواب دیتے کہ ریشمی تراشا بولے دل کسرا نہ بھی تراشا, کیا میں داڑھی کٹا رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں توڑا؟ مطلب اسے تم تو دل توڑ لو, ہمیں کہہ کہ ہمارا دل توڑ دیا تم نے. تو انہوں نے بڑا عمدہ جواب دیا کہ بھلے دل کسرا نمی تراشی ولیکن دل رسول بھی تراشی, تو رسول اللہ کا دل چھین رہا ہے. اللہ کے رسول نے جس کام کا حکم دیا ہے تم ان کے خلاف کر رہے ہو, تو تم اللہ کے رسول کا دل نہیں توڑ رہے؟ اس کی آنکھ کھل گئی جس جواب سے, اور اس نے فوراً کہا کہ جزاک اللہ کے چشمہ باز کر دی, مرحبا جانے جا ہم رات کر دی, اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے, تو نے آج میری آنکھیں کھول دی. میں تو روز یہ کام کرتا تھا, یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ گناہ کا کام. اللہ کے رسول کا دل کہتا ہے کہ دل رسول میں ترائی تراشی وہ گوئی کے دل کیسے رانا میں تراشا, یعنی اللہ کے رسول کا دل توڑ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کا دل چھینتا نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ بات آتی سمجھنے کی, بات آدمی کی بات سمجھ میں آ جائے. یقیناً بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں, لیکن جب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے, تو پھر بچنے کی کوشش کیجیے. البتہ اس میں تو خود کہتا ہوں کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ ہمارا ارد گرد, ہمارا ماحول, ہمارے عزیز اقارب ہماری مخالفت کریں گے, لیکن چند دن کی بات ہے, چند دن کی بات ہے. یہی لوگ آپ سے دعا کے لیے آئیں گے, بھائی دعا کریں ہمارے لیے, بچہ بیمار ہے دعا کیجیے گا. جو لوگ آج آپ کو تانے دے رہے ہیں, کل یہی لوگ آ کر آپ سے دعائیں کرائیں گے, یہی آپ سے آ کر جو ہے وہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجیے, ہمارا بچہ بیمار ہے. لیکن یہ کس سے کرائیں گے؟ جب وہ سمجھ لیں گے کہ نہیں اپنے دین پر پکا ہے. یاد رکھیے, دنیا دار اپنی دنیا نہیں چھوڑتا, ہم اپنا دین کیوں چھوڑ دیں؟ کیا دین ایسا ہی ہے کہ جس کسی کے کہنے پہ بھی ہم آگے چھوڑ دیں؟ دنیا دار تو اپنی دنیا, اپنی رسم, اپنا رواج نہیں چھوڑتا. وہ سارے کام کر رہے تھے, چھوڑو میاں ہم تو کریں گے, ٹھیک ہے تم کرو گے تو ہم بھی اپنے کریں گے, بھائی ہم تو اپنے اللہ رسول کو بات مانیں گے نا. آپ دین کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ وہ اپنی دنیا نہیں چھوڑتے, آپ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں. تو گویا کہ ہماری نظر میں دین کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی اہمیت نہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کی اہمیت کو اپنے پیش نظر رکھیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ سامنے والے سے بات اس طرح سے کریں کہ دین کی اہمیت بھی اجاگر ہو جائے, اس کے دل میں عظمت پیدا ہو جائے, اور اپنی غلطی کا بھی احساس ہو جائے. اس کو شرمندہ مت کریں. اس موقع پر تو خاص طور پر جس وقت کوئی گناہ میں مبتلا ہے, اس وقت نصیحت مت کیجیے, آپ کی نصیحت رائے گا جائے گی, بیکار جائے گی. ہاں بعد میں جب اس کا دل نرم ہو کسی وقت, پھر اس کو نصیحت کیجیے, پھر سمجھائیے, انشاءاللہ آپ کی بات مانے گا. اور طریقے سے اگر آپ گفتگو کریں گے, بات کریں گے, کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو آپ کی بات نہ سنے, پھر آپ کی بات بھی سنے گا, اس کے دل پہ اثر بھی کرے گی. اللہ سے اکیلے میں دعا بھی کیجیے کہ اللہ اس کے میں نے جو بات کہی ہے اس کے دل میں اتر جائے. انشاءاللہ اگر وہ نیکی پر آ گیا تو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیں گے, اسے تو محروم نہیں فرمائیں گے, لیکن تم جو سبب بنے ہو تمہیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے. تو ہمیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں تو محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, اور خاص طور پر جو بات ہے, سچی بات یہ ہے کہ ان اللہ یحب الرفق, اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے. ویوتی علی الرفق, اور عطا بھی رفق پر بھی فرماتے ہیں, سختی پر نہیں فرماتے. تو نرم سلوک تو رکھیں لوگوں سے, سختی مت کریں, اور ایسے طریقے سمجھائیں کہ اس کی دل میں بات اتر جائے. کیونکہ یہ, اور اللہ سے دعا کریے, کیونکہ دل میں اتارنا اللہ کا کام, ہمارا کام تو کہہ دینا ہے. البتہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ میری زبان میں اتنے تاثیر پیدا فرما دیجئے کہ اس کے قلب پر میری زبان کی بات اثر کر جائے. یہ دعا کر کے آپ بات کیجیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں تاثیر پیدا فرما دیں گے, اگر اس کو اللہ نے ہدایت دے دی. ورنہ تو کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے, ہدایت کی بات کی ہے, ان لوگوں نے نہیں بات مانی, بلکہ انبیاء کو تکلیفیں پہنچائیں گی, مارا پیٹا بھی ہے. کتنے انبیاء ہیں. اس لیے اگر تھوڑی بہت کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ سمجھ لیجیے تمغہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو سجا ہے. لوگ بیوقوف بھی کہیں گے, پاگل بھی کہیں گے, دیوانہ بھی کہیں گے, نہ جانے جو کچھ کہیں گے, لیکن اگر دین کے دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی کہتا تو کہتا رہے بھائی. ہم سے زیادہ تکلیفیں تو صحابہ کرام نے اٹھائیں گے, اولیاء کرام نے اٹھائیں گے, اللہ کے نیک بندوں نے اٹھائیں گے. تو اگر کوئی بات ہمیں بھی دین کی خاطر سننی پڑ جائے تو سن لو, کیا ہو جاتا ہے اس. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب وہ یہ دیکھ لیں گے کہ آپ مخلص ہیں اور دین پر صحیح عمل کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر آپ ہی کی خدمت میں آئیں گے کہ حضرت دعا کر دیجئے. اور میں ایسے کئی بچوں کو جانتا ہوں الحمدللہ کہ جو پختہ طریقے سے اپنے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں, چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آج ان کی عزتیں بنائی ہوئی ہیں, لوگوں کی نگاہوں میں ان کی عزت ہے. وجہ کیا ہے؟ باعمل ہونا چاہیے انسان, بے عمل نہیں. جو باعمل انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر بھی رکھتے ہیں, اس کی بات پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں, اور اس کا مقصد لوگوں کو ذلیل کرنا بھی نہیں ہوتا. دین کی بات پہنچانی ہے بھائی, سمجھ لو گے فائدہ دے گی, نہیں سمجھو گے تو بتائیے. ہم نے تو اپنا کم از کم ذمہ ادا کر دیا, اب آپ کے ذمہ بات پڑ گئی. ہمارا تو کام سمجھانا ہے, مانو یا نہ مانو تم, ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. اچھی بری بات بتا دو, ماں باپ بھی اولاد کو سمجھاتے ہیں, بعض اوقات اولاد مانتی بعض اوقات نہیں مانتی, لیکن ماں باپ سمجھانا چھوڑتے نہیں ہیں, آخر تک سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام دیکھو تمہارے لیے صحیح نہیں ہے, تم ایسے کام مت کرو, یہ طریقے اختیار مت کرو. اور بعد میں جب پریشان ہو جاتا ہے تو ماں باپ بھی دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اپنی ناہنجاری کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے اس میں پھنس گیا, معاف کر دیجیے اس کو. تو بہرحال میرے عزیز ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمیں پانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو ہم لنہدینہم سبلنا, ہم ہاتھ پکڑ کر ان کو راستہ بتا دیتے ہیں کہ آؤ اس راستے پر چلو, سیدھے پہنچ جاؤ. اور ساتھ میں بتا دیا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دلی اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے, سکون حاصل ہو جائے, تو وہ گناہوں میں نہیں, گناہوں میں سکون نہیں رکھا ہو, سکون اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو اللہ کے نیک بندے انہیں تکلیفیں نہیں آتی یا بیمار نہیں ہوتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا آپ بھی بیمار ہو گئے, آپ بھی دوائی کھاتے. ارے بھائی, کوئی دین پر چلنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے, بعض اوقات تو اسے اور لوگوں سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں. اس لیے یہ مت سمجھیے کہ فرشتہ نہیں بن جاتا, وہ انسانی ہے ہماری طرح, لیکن تکالیف تو آتی ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ درجات اس کے بلند کرتے ہیں, جس مقام پر پہنچانا ہوتا ہے اس مقام پر پہنچانا مقصد ہوتا ہے. پچھلی بات بزرگوں کو آپ نے دیکھا کئی کئی سال ہمارے حضرت 13 سال بیمار رہے تقریباً, 13 سال معمولی حد تک, جس میں شوگر بھی ہے, خونی بواسیر بھی ہے, ہائی بلڈ پریشر بھی ہے, عارضہ قلب بھی ہے, اور خونی بواسیر بھی ہے, ایک پیجش ہے, ایک بیماری تھوڑی. لیکن الحمدللہ چہرے پر آپ نظر ڈالتے تو وہی حشاش بشاش چہرہ, کبھی نظر ہی نہیں آتے تھے کہ بیمار بھی. لوگ تو ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں, صحت تو آپ کی بہت اچھی ہے, لیکن یہ تو اندر والا جانتا ہے کہ اس کی حالت کیا. البتہ وہ اس کیفیت میں بھی اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتے, بس یہ علامت ہے کہ یہ التکالیف جو ہیں انشاءاللہ درجات میں بلندی کا ذریعہ ہیں. یہ جو ہے وہ عذاب نہیں. عذاب کب ہوتی ہیں, مصیبتیں کب ہوتی ہیں, بیماریاں, جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے, اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے, نماز پڑھنا چھوڑ دے, شکوہ شکایت کرنا شروع کر دے. ہر کی شکایت مت کیجیے, ہر کی شکایت مت کیجیے, تکلیف آ جائے شکایت مت, ہاں اس کو دور کرنے کی تکلیف دعا کیجیے, دوا بھی کرے دعا بھی کرے اور دعا کرائیے بھی. میں نہیں کہتا نہ آئیں ہم دعا کے واسطے, با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. یعنی بزرگوں کے پاس صرف دعاؤں کے لیے مت جاؤ. صاحب صاحب کا شعر کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ نہ آئیں دعا کے واسطے, لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. ہم اللہ کے لیے ملتے, اللہ کو پانے کے لیے ان کو ملتے کہ بھئی یہ اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہے, ہم ان کے پاس جائیں گے ہمیں بھی اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. ہم اپنے مقصد کے لیے نہ جائیں, صرف دعا کرانا مقصود, منع نہیں ہے کہ دعا نہ کرانا, دعا ضرور کرائیے, لیکن اصل ان کے پاس جانا جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں بھی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, ان کی صحبت میں رہ کے اللہ کی یاد اور اطمینان اور سکون جو انہیں حاصل ہے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. تو انہیں بھی تکلیفیں پریشانیاں سب آتی ہیں, لیکن ان تکالیف اور پریشانی پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم راضی ہیں آپ کی تکلیف دینے پر, لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں, اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف کو دور فرما دیجئے, ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. تکلیف دور کرنے کی دعا کیجیے, لیکن اللہ تعالیٰ کے اس بیماری اس تکلیف کے بارے میں شکوہ شکایت مت کیجیے. بس یہی فرق ہے ایک عام آدمی میں اور ایک اللہ والے میں کہ وہ تکلیف کی شکایت نہیں کرتا, ہاں تکلیف کی دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے. تو بہرحال میرے عزیز, وہ اس دنیا میں خاص طور پر اب جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, گناہ کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں گے, اللہ آپ ہمیں گناہوں سے بچائیں گے عافیت کے ساتھ. دیکھیے گناہوں سے بچانا یہ بھی ہے کہ ایک پولیس والا کھڑا ہو جائے سر ڈنڈا لے کے کر کے دکھائی بتا دو پلیز, اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی فرمائے, اور پردہ پوشی فرماتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنا دل میں اتنا خوف دل میں ڈر ہمیں ہمارے دل میں ڈال دیں کہ اپنی عظمت اتنی دل میں پیدا فرما دیں کہ گناہ کرنے کی جرت نہ ہو سکے. بس یہ اصل چیز کہ اللہ تعالی ہماری پردہ پوشیاں فرمائے. ہم میں سے ہر شخص گناہ گار, کوئی نہ کوئی غلطی, کوئی نہ کوئی خرابی خامی ہر ایک میں ہے. ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم رجوع کرتے رہے گئے, اللہ یہ خامی ہے دور فرما دیجیے, یہ پریشانی ہے دور فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین مدین پر چلنے کی توفیق دے. اب آئندہ بدھ کو تو بیان ہوگا نہیں, بس اتنی بات میں عرض کر دوں, جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے نیت مانگتی ہے, فطیبوا بها نفسا, دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیجیے, دل میں رنج نہ ہو بلکہ خوشی کا اظہار ہو کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے لیے قربانی کر رہے ہیں. تو نفسانی خواہشات سے بچتے ہوئے, ریاکاری سے, دکھلاوے سے بچتے ہوئے خالصتاً یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیجیے. یقیناً جب ہم اس طرح کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور کا جب خون ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یہ ایام جو قیمتی ایام چل رہے ہیں ان کی ہمیں صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے نام کا ذکر فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تسبیح تحمید تکبیر تحلیل کی ہمیں توفیق عطا فرما, کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی اور اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ رات کی عبادتیں بھی نصیب فرما, تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما, راتوں کو جاگ کر یا اللہ سرگوشیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, مناجات کی بھی توفیق عطا فرما, اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے, اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں, بہت ہی کمزور ہیں. اے اللہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. آپ اپنے فضل و کرم سے ہم پر کرم فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے اور ہماری بخشش اور مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ان ایام میں, اے اللہ ان ایام کی جو فضائل ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. ایسے کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما.